بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اس کے متعلق آپ حضرات جانتے ہوں گے، اخبارات کے ذریعے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ بیت المقدس، جس کو ہم شہر قدس بھی کہتے ہیں، یہ اسرائیل کا پائے تخت ہوگا، دارالخلافہ ہوگا، کیپیٹل ہوگا. اور پھر اعلان بھی کیا کہ اسرائیل کا جو پائے تخت ہے، دارالخلافہ ہے تل ابیب، وہاں سے ہمارے سفارت خانے کو منتقل کر کے بیت المقدس میں رکھا جائے گا اور سفارت خانہ منتقل ہوگا بیت المقدس میں. اس اعلان کو سننے کے بعد پوری دنیا میں اس کی مذمت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اور آج خود فلسطین میں احتجاج کا دن منایا جا رہا ہے، اس فیصلے کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اتنے بڑے حادثہ ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہم میں سے اکثریت کو اب تک خبر بھی نہیں ہوگی. یہ اس وقت کا سب سے بڑا حادثہ ہے، یہ امت کا سب سے بڑا، اس وقت کا نازک ترین مسئلہ ہے. اگر ہم اب بھی نہ جاگیں تو پھر کب جاگیں گے؟ دیکھیے، مسجد اقصی، اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، دینی اہمیت ہے. یہ پورا شہر، اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اسی شہر کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، یہ فلسطین کا دارالخلافہ ہے، پائے تخت ہے. اور اس پر ظالم و غاصب یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے حملہ کیا ہے اور اس پر قبضہ کیا ہے. اب ہم لوگ آج تک اسرائیل کے اس قبضے کو ناجائز مان رہے تھے، ہم تو اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اسرائیلی حکومت کو ہم ناجائز تصور کرتے تھے. لیکن اس اعلان کے بعد کہ دارالخلافہ تل ابیب سے مسجد بیت المقدس کی طرف منتقل کیا جائے گا، دوسرے الفاظ میں یہ ہم لوگوں نے گویا کہ مان لیا کہ اسرائیل موجود ہے اور اسرائیل کی حکومت ہے. آپ خود اپنے ہندوستان کی بات کیجئے، نرسمہ راؤ جب یہاں پر وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہوں نے اسرائیلی حکومت کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد ہندوستان کا جو حال ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. ہندوستان اس سے پہلے بہت سارے اعتبار سے مأمون تھا، محفوظ تھا، باقاعدہ پاسپورٹ میں لکھا رہتا تھا کہ آپ اس پاسپورٹ کے ذریعے دنیا کے ہر ملک میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے. اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا ہندوستان کی ملک نے، ہندوستانی حکومت نے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو تسلیم کرتے چلے گئے. اب حال یہ ہوا ہے کہ ملک کو تسلیم کر لیا گیا، اب بیت المقدس کو، جو کہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اس کو دارالخلافہ بنا لیا جائے. بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبل اول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. اور مسجد اقصی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے مقدس اور بابرکت جگہ ہے. مسجد حرام میں ایک نماز آپ پڑھتے ہیں تو 100,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں آپ ایک نماز پڑھیں تو 1,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. مسجد اقصی میں آپ نماز پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ تین جگہ مقدس ہیں اور بابرکت ہیں, اور صرف عبادت کی غرض سے ان تین مسجدوں کی طرف سفر ماننا جائز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں اسی جگہ پر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کا موقع ملا. انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع اگر کہیں ہوا ہے تو وہ مسجد اقصی ہے. اس طور پر کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اسی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کی. تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے اس رات اس مسجد میں نماز ادا کی. اللہ تعالیٰ راتوں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے آئے. اس کا نام ہے اسراء. اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کے اوپر لے گئے. اس کا نام ہے معراج. اور یہ سب کچھ راتوں رات ہوا, ایک ہی رات میں ہوا کہ وہاں رات سے راتوں رات یہاں پہنچے اور پھر یہاں سے راتوں رات وہاں پہنچے, پھر راتوں رات وہاں کے چیزوں کو دیکھ کر واپس پھر مسجد اقصی تشریف لائے, اور پھر مسجد اقصی سے پھر مسجد حرام تشریف لائے. صبح کو جب سنایا یہ قصہ یہ واقعہ تو مشرکین نے اس کو قبول نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں یہاں سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر ساتوں آسمان اور پھر ساتوں آسمان سے نیچے اتر کر پھر مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے مسجد حرام. یہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچنے کے لیے اس زمانے میں مہینوں لگتے تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے تسلیم نہیں کیا, مذاق اڑایا. موقع اچھا تھا, تمام لوگ حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ آج ابوبکر کو بہلائیں گے پھسلائیں گے اور ان کو نبی کے دین سے ہٹائیں گے, اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو کہتے تھے کہ حضور جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ, آج دیکھ لیجئے کتنا بڑا جھوٹ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ راتوں رات یہاں سے مسجد اقصی پہنچے ہیں, جبکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مہینوں لگتے ہیں, اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور پھر زمین پر اترے اور پھر وہاں سے پھر یہاں آئے. یہ سب ایک رات میں کیسے ہوا؟ ایک موقع تھا اچھا, بہترین موقع تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام سے پھیرنے کا. میں اور آپ اس جگہ پر رہتے تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی, ہم اور آپ سوچ لیجیے. اسلام کے تعلق سے, اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے میڈیا والے شور بکتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں اور بہت سارے عقلی دلائل پیش کرتے ہیں, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہلنے لگتے ہیں کہ ہو نہ ہو اسلام کی تعلیمات میں یہاں کچھ نہ کچھ کمی ہے. اسلام کی تعلیمات میں تبدیلی ہونی چاہیے. خود مسلمان عورتیں مرد میڈیا کے سامنے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. اب وہ اللہ جانے کہ کیوں دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے اور دین بیچنا ہوتا ہے. ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اسلام کی جو موٹی موٹی تعلیمات ہیں اس کو ماننے میں بھی ہم شک و شبے میں گرفتار ہیں, اور میڈیا کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. جہاد کو ہم دہشت گردی تصور کر لیتے ہیں. جہاد کا نام آتے ہی ہمارے نگاہوں میں ایک مکروہ صورت, ایک ناپسندیدہ صورت گھومنے لگتی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب اسی دن ملا تھا کہ انہوں نے تصدیق کی اس وقت جبکہ پوری دنیا نے حضور کو جھٹلایا. انہوں نے کہا جب اس واقعے کو سنا تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے, جب ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں کہ آسمان والا زمین پر دن میں کئی کئی بار آتا جاتا رہتا ہے. یعنی مراد جبرائیل لے رہے تھے کہ آسمان سے کئی بار روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں. جب آسمان سے آتا جاتا رہتا ہے دن میں کئی کئی بار, تو کبھی زمین والا آسمان پر چلا جائے تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ جب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جبرائیل امین آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں زمین پر اور پھر زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں, اور دن میں ایک بار ایسا نہیں ہوتا, کئی کئی بار ایسا ہوتا ہے, جب ہم نے اس کو مان لیا تو اب اس کے ماننے میں کیا شک ہے کہ کبھی زمین والا آسمان پر چلا جائے؟ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا گیا کہ انہوں نے تصدیق کی اس وقت جبکہ پوری دنیا نے حضور کو جھٹلایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واقعہ معراج بھی مسجد اقصی سے شروع ہوا. واقعہ معراج کا انتہا یہ بھی مسجد اقصی پر ختم ہوا. اسی لیے اس کو بہترین اور مقدس ترین جگہوں میں شمار کیا گیا. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تمام انبیاء کا یہ مرکز رہا, تمام انبیاء کا یہ قبلہ رہا. 1948 میں اسرائیل نے اس پر حملہ کیا اور 1967 کی جنگ کے بعد عرب اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی, یہ فلسطین کا اکثر علاقہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور اس وقت سے لے کر اب تک جو مسلسل ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کو قتل عام ہو رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, نمازیوں کو روکا جا رہا ہے مسجد اقصی میں داخلے سے, اور اب جو اعلان آیا کہ ہم اس کو دار الخلافہ بنائیں گے, یہ سب ظلم کا ایک سلسلہ ہے. ہمیں اس سے کوئی خبر بھی نہیں ہے. اور ہم کبھی کبھار سوچنے لگتے ہیں بھائی وہ وہاں ہوتا ہے ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں اس سے کیا مطلب. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا, جو مسلمانوں کے معاملات کا خیال نہیں رکھتا, فکر نہیں کرتا, وہ ہماری ملت میں سے نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت میں ہمارا شمار ہو تو پھر ہمیں ان مسئلوں پر فکر مند ہونا چاہیے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے دعائیں کی ہوں اس مسئلے کے حوالے سے, کبھی ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا ہو. ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا, جبکہ مانگنا تو مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء کو سلاح المؤمن کہا گیا, مؤمن کا ہتھیار ہے. مخل عبادہ کہا گیا, تمام عبادت کا مغز ہے, اصل ہے. اللہ نے خود کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ہم میں سے کتنوں نے اب تک دعائیں کی ہیں؟ اس اعلان کو سننے کے بعد کتنوں کے دلوں میں فکر پیدا ہوئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندرون کا ضمیر وہ بے شعوری طور پر مردہ ہو چکا ہے. ہمارا اندر کا ضمیر اس وقت زندہ نہیں ہے. راجستھان میں جو واقعہ پیش آیا کل یا پرسو, کل رات جو ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر, آپ میں سے اس میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طرح سے ظلم کر کے ایک مسلمان کو کاٹا گیا کلاڑی کے ذریعے سے. ہم میں سے کتنوں کے دلوں پر اس واقعے کو دیکھ کر افسوس ہوا, احساس ہوا, فکر پیدا ہوئی. کتنوں نے اس کے مغفرت کے لیے دعائیں کی, کتنوں نے حالات کے سدھار کے لیے دعائیں کی. تو جبکہ حالات اتنے خطرناک ہیں عالمی طور پر اور مقامی طور پر, سب سے پہلے اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. ہم یہ نہ سوچیں وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہاں بیٹھے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, سب سے پہلی بات ہم دعائیں کر سکتے ہیں. روزانہ اللہ سے دعا کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے. جیسے بعض حضرات فقیر حضرات ہوتے ہیں, ان کی زندگی کا معمول یہ ہے کہ وہ روزانہ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں. جیسے فقیروں کا معمول ہے لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگنا, ہماری زندگی کا یہ معمول ہو جائے کہ ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر خدا سے بھیک مانگے. انتم الفقراء, تم فقیر ہو, بھیک منگے ہو اللہ کے دربار میں. ہم سب خدا کے دربار میں بھکپتی ہے, اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہم میں سے کسی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی, اللہ بے نیاز ہے. نہ ہماری ضرورت ہے, نہ ہماری اطاعت کی اسے ضرورت ہے, نہ ہماری فرما برداری سے اس کی حکومت میں کچھ, اس کی سلطنت میں, اس کی بادشاہت میں, اس کی کبریائی میں کوئی فرق آتا ہے, کوئی زیادتی ہوتی ہے, اور نہ ہماری نافرمانی سے اور ہماری گناہوں سے اس کی کبریائی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے. اللہ کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہم فقیر ہیں, ہم محتاج ہیں, ہم قلاش ہیں, ہم اس کے در کے بھکاری ہیں. زندگی کا معمول بنائیں جیسے فقیر امیروں کے در پہ جاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے. ہم مسجد میں آئے, یہ خدا کا در ہے, اور روزانہ اللہ سے بھیک مانگے, اپنے لیے مانگے, اپنے گھر والوں کے لیے مانگے, اپنے ماں باپ کے لیے مانگے, پوری امت کے لیے مانگے, پوری انسانیت کے لیے مانگے, قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مانگے. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دعائیں کی تھی, فکر کیا تھا, دل پر ہمارا بھی اثر پڑا تھا, ان واقعات کو سن کر ہم مردہ دلوں کی طرح نہیں جی رہے تھے. دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو درست کریں. حالات آتے ہیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کرپشن غالب آ چکا ہے, فساد پھیل چکا ہے خشکی میں اور تری میں, بر و بحر میں. یہ کیوں ہوا؟ یہ انسانوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا, انسانوں کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہوا, تاکہ خدا ان کے کچھ گناہوں کی سزا انہیں چکا ہے. بعض الذی عملوا, اللہ تمام گناہوں پر نہیں پکڑ رہے, کچھ گناہوں کے سزا کے طور پر پکڑ رہے, اور اس کا مقصد بھی یہ ہے لعلہم یرجعون, بندہ رجوع کرے, بندہ لوٹ کر اللہ کی طرف آئے. تو ان حالات میں ہماری دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, ہم دیکھیں کہ میرے اور اللہ کے درمیان تعلق کتنا مضبوط ہے, اللہ کے کتنے احکامات کو میں پورا کر رہا ہوں, اللہ کے کتنے احکامات میری زندگی سے دور ہو رہے ہیں, نمازوں پر نمازیں چھوٹتی چلی جا رہی ہیں اور دل پر افسوس بھی نہیں ہوتا, غم بھی نہیں ہوتا, فکر بھی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا. زندگی گزر گئی, گزشتہ سال ہم 47 کے تھے تو آج 48 کے ہو گئے. دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے عمر میں ترقی کر لی, لیکن اخروی اعتبار سے ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں, اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں. ہم نے آخرت کی کتنی تیاری کی؟ گزشتہ سال جو ہمارے نمازوں کی حالت تھی, آج اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ گزشتہ سال قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو ہماری حالت تھی, آج اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ گزشتہ سال تک تو چھوڑ دیجئے, گزشتہ جمعے سے آج جمعے تک کتنی تبدیلی ہم میں آئی ہے؟ کتنوں نے نیت کی ہے نماز پابندی سے پڑھنے کی؟ کتنوں نے نیت کی ہے فجر میں جماعت کا اہتمام کرنے کی؟ کتنوں نے نیت کی ہے کہ ہم بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ کتنوں نے نیت کی ہے کہ ہم پڑوسیوں کو نہیں ستائیں گے؟ کتنوں نے نیت کی ہے کہ ہم جوا چھوڑ دیں گے؟ کتنوں نے نیت کی ہے کہ ہم رات دیر تک گپے ہاکتے نہیں بیٹھیں گے؟ کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے, حالات سنتے چلے جا رہے اور ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, احساس تب ہوگا جب ہم کسی کے ظلم کے شکار ہوں گے. کوئی دوسرا مسلمان ظلم کا شکار ہوتا ہے, نہ ہم اپنی خوابوں سے بیدار ہوتے ہیں, نہ ہم اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑتے ہیں, نہ ہم اپنی عیاشیوں کو چھوڑتے ہیں, نہ ہم اپنے مست اور لہو لعب اور جوئے کے اڈوں کو چھوڑتے ہیں, نہ رات کے بعد کی مجلسوں کو چھوڑتے ہیں. بیکار بیٹھیں گے, گپے ہاکیں گے, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. تو اپنے حالات کو درست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم اپنے حالات کو درست کریں گے, خدا ملک کی حالات کو درست کرے گا, عالمی حالات کو درست کرے گا. تیسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں. ہم باتوں باتوں میں جھگڑ پڑتے ہیں, ایک گھر میں چند بھائی بہن رہتے ہیں اور آپس میں دشمنیوں کے ساتھ, ایک محلے میں چند لوگ رہتے ہیں اور ایک کو دوسرے کا نام ہضم نہیں ہو پا رہا ہے, سیٹ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, عہدوں اور کرسیوں کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں, پیسوں کے لیے لڑائیاں ہیں, اور پتہ نہیں کتنے اور ایسے فتنے ہیں. مسلک کی بنیاد پر اختلافات اور جھگڑے ہیں. اختلافات ہو سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے, لیکن اس بنیاد پر جھگڑے کیوں ہیں؟ آپس میں اتحاد یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بقول مولانا علی میاں رحمتہ اللہ علیہ, جب بھی مسلمانوں میں اتحاد رہا تو پوری اسلامی تاریخ بتاتی ہے, 1400 سالہ تاریخ, مسلمان متحد ہو کر کبھی نہیں ہارے. مسلمانوں نے جب بھی شکست کھائی ہے آپس میں اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں, ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. اور چوتھی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں, حق کی آواز کو بلند کریں, باطل کے ایوانوں تک ہم اپنی آواز کو پہنچائیں, سفارتی راستے سے, احتجاج کے راستے سے, لیکن حدود اور قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو کم سے کم پہنچائیں. ان علیک الا البلاغ, بات کا پہنچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ کام ہر فرد کا نہیں ہے, بلکہ ہر علاقے کی اس تنظیم کا ہے, اس جماعت کا ہے جو مسلمانوں کی قیادت کرتی ہے, جو مسلمانوں کی لیڈرشپ کرتی ہے. یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں کو لے کر، جماعت کو لے کر یہ پیغام پہنچائیں اور احتجاج کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور ملی شعور کی بیداری کا ثبوت بھی ہے. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں، خود اپنے حالات کو ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مسجد اقصیٰ کو ظالم و غاصب یہودیوں کے قبضے سے آزاد کریں، اور مسلمانوں کو پھر صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی حکمراں مل جائے جو مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزادی دلوا سکے. ما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.